ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون اللہ نے محترم سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 8 کو آج آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ایام عزا کی آخری مجالس میں سے ایک مجلس ہے، یعنی کل کا دن اور ہے کہ جس میں ہمیں اور آپ کو یہ سعادت ملے گی کہ ہم اس فرش عزا پر ایک بار اور بیٹھ پائیں، اور بہرحال اس کے بعد پھر ایام عزا کا یہ سلسلہ 9 ربیع الاول کی صبح سے ختم ہو جائے گا. خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس 2 مہینہ 8 دن کی اس خدمت کے قابل بنایا. 2 مہینہ 8 دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کا مہمان بنایا. 2 مہینہ 8 دن ہمارے دل کو روز آنا دن میں کئی مرتبہ امام حسین کے مصائب پر رونے کے لیے آمادہ کیا. 2 مہینہ 8 دن اس نے ہماری آنکھوں کے اندر امام حسین پر بہنے والے خالصانہ آنسوؤں کا رزق ہمیں عطا کیا. خداوند عالم کا احسان اور یہی محبت امام حسین ہے جو ہماری نجات اور سعادت کی ضمانت ہے. اس کائنات کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سب سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، افلاک کو خلق نہ کرتا، کائنات کو خلق نہ کرتا، یقیناً ایسا ہی ہے. اور ہمیں اس بات کا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ اس کائنات کی اول شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. خدا نے انہی کی برکت سے، انہی کی عظمت سے، انہی کی خاطر اس کائنات کا فرش بچھایا، اس آسمان میں قندیلوں کو لٹکایا، تمام چیزیں اس کی خدا عالم نے کی. لیکن امام حسین کی عظمت کے لیے خود ہی نہیں، رسول اللہ نے بیان کیا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لہذا خود تمام انبیاء، تمام ائمہ علیہ السلام اور اوصیاء کے اندر امام حسین کی شخصیت ایک ممتاز شخصیت ہے. ہر معصوم نے، میں نے آپ کے سامنے دوسری مجلس میں بیان کیا کہ ہر نبی کو خداوند عالم نے امام حسین کی مصیبت، امام حسین کے مسائل، امام حسین کے اوپر ہونے والی شدت سے آگاہ کیا، اور ہر معصوم نے، ہر پاک انسان نے، ہر نبی نے امام حسین پر آنسو بہائے، حالانکہ واقعہ کربلا ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا. لیکن ان تمام عظمتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا آج آگے بڑھ جائیے کہ آج جس امام کی خدمت میں ہم روزانہ ہی تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن آج بطور خاص ان کے والد بزرگوار کی شہادت کے عنوان سے تعزیت پیش کرتے ہیں، جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، یہ تمام ائمہ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ خداوند عالم نے امام مہدی کو بقیت اللہ قرار دیا۔ بس اس طرح سے اس بات کو سنتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ امام مہدی کی ہستی، امام مہدی کی ذات وہ ذات ہے کہ حتیٰ امام حسین کا کیا جانے والا کام بھی امام مہدی کے ذریعے سے پایۂ تکمیل تک پہنچے گا۔ جس مقصد کی خاطر امام حسین نے قربانی دی، جس مقصد کی خاطر امام حسین نے مکتب بنایا، جس کی خاطر امام حسین نے بیان کیا مثلی لا یبا یو مثلا، یہ کہہ کر استقامت کا، شرافت کا، عزت کا دروازہ کھولا، اور اس دروازے پر چلنے والے آج پوری دنیا میں گامزن ہیں، چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، یہی آئے کریمہ اسی عنوان سے آپ کے سامنے آج میں نے رکھی کہ جس میں خداوند عالم نے بیان کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مشرکین، یہ کافرین، اس کو سادہ سا ترجمہ اگر کر دوں آپ کے سامنے ایک جملے میں، یعنی خدا کا منکر، خدا کا دشمن، خدا کے نظام کا منکر، اس کو اس طرح سمجھیے گا۔ اب خدا کے نظام کا جو بھی منکر ہے، خدا کے نظام کا جو دشمن ہے، اس کی ابتدا ابلیس سے ہے۔ دنیا کے اندر ظاہری شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، چونکہ شیطان من الجنت والناس ہے، جنات میں سے بھی ہے شیطان اور انسانوں میں سے بھی ہے، ویزیبل بھی ہے، انویزیبل بھی ہے۔ لہذا اب یہ شکلیں مختلف ہیں، یہ ذمہ داریاں مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، شیطانی افراد ہیں، شیطانی ہیلے ہیں، شیطانی بہانے، شیطانی جو ہے وہ ٹولے ہیں باقاعدہ، جس کو امام خمینی نے ہمارے سامنے آج کے دور میں واضح کر کے بتا دیا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے، سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے۔ یعنی انہوں نے شاید اس چیز کو بیان کیا کہ جو انسانی شکل میں اگر تم سمجھنا چاہو کہ جس کو خدا نے کہا کہ من الجنت والناس، شیطان تو انسانوں میں بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے، تو جنات کا جو شیطان ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے ٹیل چیلے اپنی جگہ ہیں، انسانوں میں میں آگے بتا رہا ہوں کہ انسانیت کے اندر، انسانوں میں جو اس راستہ شیطانی کو لے کر چل رہا ہے، اس کا جو سرغنہ ہے وہ امریکہ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور جب تک یہ معاملہ مارکا چلتا رہے گا، امریکہ ہی ہر فساد کے پیچھے ہوگا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا جو خدا کے منکر ہیں، جو خداوند عالم کے نظام کو اس زمین پر نہیں چلنے دینا چاہتے، کہ جس کو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا ایک دن کہ یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ، جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی، حضرت آدم کو خدا نے خلق کیا، اور ان کی خلقت کے وقت، تخلیق کے وقت، شیطان نے خداوند عالم کو چیلنج کیا پوری بے ادبی کے ساتھ، فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ رَبِّ كَمَا أَغْوَيْتَنِي يَا بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے میرے پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، اغوا کیا، بھٹکا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ اس نے بیان کیا، میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کی بے ادبی ہے، ربی ربی کہہ رہا ہے خداوند عالم کو، اقرار بھی کر رہا ہے کہ رب تو ہی ہے، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے، ربی بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا، راستے سے ہٹا دیا، لَأَغْفَبِعِزَّتِكَ لَأَغْبِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر لوں گا، بھٹکا دوں گا۔ مشہور آیت ہے، آپ نے سنی بھی، اس میں ایک دو دفعہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ بس اس وقت سے یہ نظام کی جنگ ہے زمین کے اوپر، خدا نے حضرت آدم کو بنایا، حضرت حوا کو بنایا، خلق کیا، اس کے بعد دونوں کو جنت میں رکھا، درخت والا واقعہ پیش آیا، اور زمین پر بھیج دیے گئے، اور خدا نے بیان کر دیا زمین پر بھیج کے کہ آج کے بعد جب زمین پہ جاؤ گے تم ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو گے۔ اب آدم کے ذریعے جو سلسلہ شروع ہوا، وہ زمین کے اوپر نور خدا کا آغاز ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ خداوند عالم نے اس نور کو اپنے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ذریعے سے زمین پر پھیلایا ہے۔ یہ نور کون سا ہے، اس کی طرف آتا ہوں، پہلے آئے تو ترجمہ مکمل کر دوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں منکرین خدا، خدا کے دشمن، خدا کے نظام کے دشمن، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہ کی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نور ہی، اور خدا تو اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، ولو کر ہل کافروں، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ بس عزیزو یہ نور خدا، خدا بند عالم کا جو نور ہے کس فارم میں ہے، کس شکل میں ہے؟ میں نے عرض کیا خدا زمین پر خود تو نہیں آتا، خدا بند عالم مجسم ہو کر ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں آ سکتا، چونکہ اگر ہم خدا کے لیے جسم کا تصور کریں چاہے جتنا بھی وسیع ہو، بہرحال جسم چھ جہتوں سے قابل احاطہ ہے، اس کو چھ جہتوں کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے، جو محدود ہو جائے چھ جہتوں کے اندر وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا محدودیت اس کے بارے میں تصور درست نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ کسی اور دنیا میں، خدا بند عالم مجسم ہو کے جسمانی شکل میں سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اس کائنات کے اندر اپنا نور پھیلایا، یریدون علی یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ علماء نے بیان کیا نور الہی کا جو مصداق ہیں وہ انبیاء اور ان کے اوصیاء ہیں۔ اب ہر زمانے میں دشمن نے، اب جب کہوں گا دشمن آپ کے ذہن میں پہلا ابلیس آنا چاہیے، اور اس کے بعد ہر زمانے کے اندر ابلیس کے پیچھے چلنے والے افراد ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہذا یہ کیا چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو بجھا دیں۔ انبیاء کا قتل اسی سلسلے کا قتل ہے، امر بالمعروف کرنے والوں کا قتل، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ بہت سے لوگ انبیاء کو، امر بالمعروف کرنے والوں کو قتل کر دیتے تھے۔ سوال ہے کہ انبیاء، امر بالمعروف کرنے والا معاشرے سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اگر کسی اجرت کا مطالبہ کر رہا ہے، زمین مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، مال و منال مانگ رہا ہے، تو شاید کوئی جھگڑے کی وجہ سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ آنے والا جو نبی ہے، امر المعروف کر رہا ہے، نیکی کی ترویج کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، یہ کچھ مانگ تو نہیں رہا، یہ تو بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو انسان کی ہدایت کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ تو انسان کو رہنمائی کر رہا ہے۔ اس رہنمائی سے دشمنی کیوں ہے؟ اس رہنمائی سے دشمنی کس کو ہے؟ جو انسان کا دشمن ہے۔ اسی لیے اکساتا ہے شیطان لوگوں کو، اور لوگ انبیاء اور انبیاء کے موجزوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت صالح نے لوگوں کی درخواست کے اوپر، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ کر کے اللہ سے طلب کیا، پہاڑ سے جو سالڈ ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر گوشت کا، خون کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جامد ہے، پتھر ہے، لیکن اسی پہاڑ سے ایک اونٹنی کو باہر نکال کر دکھایا، معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، حضرت صالح نے کہا اب ایک دن اس کا پانی پینے کا، ایک دن تمہارا ہے، لیکن کیا ہوا؟ ابلیس کے، شیطان کے بہکائے میں آ کر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے معجزے کا انکار کیا، کفران کیا، اور اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی رہا۔ لہذا خدا مند عالم اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خدا کا نور پھیلے گا، چونکہ زمین خدا کی ہے، خدا کا نظام اس زمین پر نافذ ہوگا۔ دیر ہوگی، اچھا یہ دیر ہوگی، یہ بھی توجہ کیجیے گا، یہ دیر اللہ کی جانب سے کبھی بھی نہیں ہے۔ خدا مند عالم اپنی اس زمین پر پہلے ہی دن سے اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تاخیر ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے اس نظام کو نافذ کرنے میں اپنے کردار کو ادا کرنا ہے۔ خدا کے انبیاء ہمیشہ میدان میں رہے، خدا کے انبیاء کے اوصیاء میدان میں رہے۔ آپ پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک کا تصور کر لیجئے، آپ کو ہر امام میدان میں نظر آئے گا، ہر امام میدان میں، امام علی میدان میں، امام حسن میدان میں، امام حسین میدان میں، چوتھے امام میدان میں، میدان سے مراد معاشرے کے اندر ہیں۔ لیکن جو لوگ ساتھ نہیں ہیں، نتیجے میں آئمہ علیہ السلام کے ساتھ مشکلات پیش آئیں، بس خدا اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ انبیاء اس نور الہی کو لے کر چلتے ہیں، انبیاء کے اوصیاء اس نور الہی کو لے کر چلتے ہیں۔ نور وہ نہیں ہے کہ چراغ نہ ہو تو نور نہیں ہے، ہدایت نہ ہو تو نور نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے عزیزوں ہمارے، کہ خدا وند عالم نے اس کائنات کے نظام کو اس طرح سے بنایا کہ خدا اجتماعی حرکت انسان کو کروانا چاہتا ہے۔ خدا مند عالم زمین کے ایک گوشے میں عبادت نہیں کروانا چاہتا کہ اس نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے تو زمین کے کسی ایک گوشے میں کچھ لوگ کھڑے ہو کے عبادت کرنا شروع کر دیں۔ وہ عبادت تو ویسے ہی ہو رہی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ زمین پر کوئی بھی خدا کا نیک انسان بندہ نہیں ہے، تو جو حجت خدا ہے کہ جس کے وجود سے زمین اور آسمان کا نظام باقی ہے، وہ تو اسی زمین پر کہیں نہ کہیں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوگا۔ خدا کو کسی ایک گوشے میں عبادت مطلوب نہیں ہے، خدا وند عالم زمین پر عبادت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر توجہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کے احکام میں جن عبادتوں کا اجتماعی رنگ ہے ان کا اجر زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر نماز اگر آپ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، آپ دو رکعت نماز فجر پڑھیے، اس دو رکعت نماز فجر کا اجر آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ دو رکعت کے برابر, اور اسی دو رکعت کے اندر ایک وجہ دو افراد شامل ہو گئے, ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا, دو افراد آ گئے. اب اجر کتنا ہو گیا؟ ہر رکعت کا اجر 150 رکعت کے برابر ہو گیا. ہر رکعت کا اجر کیا مطلب ہوا؟ یعنی دو رکعت اگر نماز فجر دو افراد نے مل کر پڑھی, ایک پڑھانے والا ایک پڑھنے والا, ایک امام ایک ماموم, یعنی ایک اجتماعی کیفیت بننا شروع ہو گئی, یہاں پر دو رکعت نماز کا اجر کتنا ہو گیا؟ 300 رکعتوں کے برابر. 300 کو تقسیم کر دیجئے دو پر یعنی فجر کے مطابق, تو کتنی نمازیں بن گئیں؟ 150 نمازیں. دو افراد نے نماز ادا کی ہے, کتنی نمازوں کا اجر ان کے نامہ عمل میں لکھ دیا گیا؟ گویا انہوں نے 150 رکعتوں کے برابر نماز ادا کی. افراد بڑھ گئے, ایک فرد اور بڑھ گیا, اجر بڑھ گیا, 300 رکعتیں ہو گئیں. بڑھتے بڑھتے پھر وہ روایات کہ اگر 10 تک پہنچ جائے تو خدا بند عالم کے ملائکہ کہتے ہیں بارہ الہ, اب اتنا اجر ہم سے لکھا نہیں جا رہا ہے, اتنا زیادہ ہو چکا ہے. اسی طرح آپ حج کے احکام دیکھ لیجئے, اسی طرح آپ زکوٰۃ کی بات کر لیں, جتنا اجتماع اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے عبادت کا, اس کا اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے. خدا مند عالم زمین پر اجتماعی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, توجہ کیجئے گا. اسی اعتبار سے بعض روایات کے اندر جہاں قصص الانبیاء کو بیان کیا گیا یا دنیا کے حالات کو تذکرہ کیا گیا, اس میں خدا مند عالم نے جہاں بعض معاشروں کی سرکشی کی وجہ سے ان معاشروں کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا, ملائکہ کو بھیجا. جب اس معاشرے کی سرکشی بڑھی, طغیان بڑھا, گناہ بڑھے, خدا کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب اس بستی کو پلٹ دیا جائے. یہ سرکشی میں آگے بڑھ گئی, عصیان میں آگے بڑھ گئی, گناہوں کی حد کو اس نے پار کر لیا, اور ملائکۃ اللہ کو امر ہوا جاؤ اس بستی کو پلٹ دو, اس بستی کو عذاب کے تحت ختم کر دو. ملائکہ آئے, آنے کے بعد دیکھا اس زمین کے اوپر کہ جہاں خدا نے عذاب کا فیصلہ کیا, توجہ کیجئے گا اس واقعے کی نقطے کی طرف, جہاں خدا نے بستی کو پلٹنے عذاب کا فیصلہ کیا, اسی بستی میں کسی ایک جگہ کوئی عابد بھی موجود ہے, وہ عبادت میں مصروف ہے. ملائکہ نے خدا بند عالم سے رجوع کیا, بارہ الہ تو نے اس بستی کو پلٹنے کا حکم دیا ہے, تو نے اس بستی پر عذاب کا حکم دیا ہے, اس بستی میں تو فلاں عابد بھی موجود ہے جو عبادت میں لگا ہوا ہے. خدا بند عالم نے جواب دیا مجھے اس عابد کی پرواہ نہیں ہے, اس سمیت بستی کو عذاب میں مبتلا کر دو. بارہ الہ کیوں تجھے اس عابد کی پرواہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس عابد کو اس معاشرے کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عابد اپنی ذاتی عبادت, اپنی ذاتی منفعت کے پیچھے, عبادت بھی منفعت کی خاطر کر رہا ہے, اپنی ذاتی جنت کے پیچھے, اس نے اپنے حصے کا حق ادا نہیں کیا, پرواہ نہیں ہے اگر وہ بھی ہے اس کے ساتھ اس معاشرے کو پلٹ دو. توجہ کیجیے گا, البتہ اس کے اندر ذہن میں رکھیے گا ایسا نہیں کہ خدا ہر کسی کو بلا وجہ میں کھینچے گا, نہیں, جہاں انسان اپنے حق کو ادا کر دے, ادا کرنے کے بعد اگر معاشرہ نہ مانے, انسان جیسے انبیاء نے کیا, حضرت لوط کی قوم پر خدا نے عذاب بھیجا, ایسا تو نہیں ہوا کہ جو حضرت لوط ان کے ساتھ مومنین تھے وہ بھی اس عذاب میں, چونکہ فساد تو حد سے بڑھ چکا تھا حضرت لوط کی قوم میں, اس سے پہلے ایک عمل انجام پا چکا, حضرت لوط اور ان کے ساتھ مومنین معاشرے میں اپنا کردار ادا کر چکے, تبلیغ کر چکے, اصلاح کی کوششوں کو انجام دے چکے, اور یہ معاشرہ وہاں تک پہنچا کہ اسے اب ان کے بتائے ہوئے عذاب کی بھی پرواہ نہیں رہی, انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا, اسی لیے خدا نے ان لوگوں کو نجات دی. توجہ کیجیے گا, لیکن جہاں معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے, وہ اپنی ذاتی منفیت کے اندر لگا ہوا ہے, خدا بند عالم نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے, خدا اجتماع کو چلانا چاہتا ہے, خدا بند عالم اجتماعی ماحول فراہم کرنا چاہتا ہے. انبیاء کے ذمے جو خدا نے کام لگایا عزیزان محترم وہ یہی ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, بے شک ہم نے موسیٰ کو بینات نشانیوں آیتوں کے ساتھ بھیجا. بارہ الہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ آنے کے بعد لوگوں کو تیری آیتوں کی تلاوت کر کے سنائیں اور لوگ ان آیتوں کو حفظ کر لیں, اور حفظ کرنے کے بعد اس سے اجر اور ثواب حاصل کریں. نہیں, آگے آیت کچھ اور کہہ رہی ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, بے شک ہم نے موسیٰ کو بینات نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نور کی طرف حرکت دو.
محمد والے محمد صلوات,
اللہ
اپنی قوم کو کیا کرو؟ ان آیتوں کے ذریعے سے, ان بینات کے ذریعے سے کیا کرو؟ اپنی قوم کو ظلمت سے نکالو, تاریکی سے نکالو. اور پھر وہی سوال کر رہا ہوں, کون سی تاریکی تھی؟ یہ تاریکی فکری تاریکی معنوی تاریکی ہے. وہ اس زمانے میں بھی سورج چمکتا تھا, روشنی ہوتی تھی, اس زمانے میں بھی گھروں میں چراغ ہوتے تھے جن میں تیل ڈال کے چراغ جلایا جاتا تھا. وہ روشنیاں تو ہیں. خدا کہہ رہا ہے نہیں, جس معاشرے کے اندر, خوب توجہ کیجیے گا, جس معاشرے کے اندر فکری انحراف ہو, عقیدتی انحراف ہو, جہاں انسان کھائے تو خدا کا سجدہ خدا کے دشمن کو کرے, یہ معاشرہ تاریکی میں ہے. کیا کرو؟ جہاں انسان استکبار کے نظام کے تحت چل رہا ہوتا ہے, وہ جو کیجیے گا. خدا نے حضرت موسیٰ کو کیا ذمہ داری دی؟ ان اخرج قومک, ہم نے بیانات دی ہیں تاکہ اپنی قوم کو نکالو, کس چیز سے؟ ظلمت سے نکالو. کہاں لے جاؤ؟ تاریکی سے نکال کے نور میں لے جاؤ. تو جو کیجیے گا, نور کی طرف آنا. یعنی اس زمانے کے فرعون کو سمجھ لیجئے, استکبار ہے. اس کا مطلب ہے نبی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شعور دے کہ استکبار کے زیر سایہ زندگی گزارنا تاریکی ہے. استکبار کے زیر سایہ زندگی گزارنا, خدا کے دشمن, خدا سے غافل نظام کے تحت زندگی گزارنا تاریکی ہے. کیا کرو؟ اپنی حقیقت کو پہچانو. جو بیانات میں لے کر آیا ہوں اس کے ذریعے سے اس تاریکی سے نکل کے نور کی طرف آ جاؤ. اب یہی کام انبیاء کا تھا, خدا اسی معاشرے کو چلانا چاہ رہا ہے, اور یہی کام انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کا ہے. میں ابھی آئمہ کی طرف آتا ہوں, لیکن بیچ میں بات ذہن میں آگے بیان کر دوں. امام خمینی نے بھی اسی طرح سے اس انقلاب کو برپا کیا تھا. وہ جو کیجیے, ہم نے بھی کیا آیت کا ترجمہ کیا, انخرج قومک من الظلمات الى النور. موسیٰ کو نشانیاں دی تاکہ اپنی قوم کو ظلمات تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آؤ. کون سی تاریکیاں؟ فکری انحراف, عقیدتی انحراف, اپنی حیثیت اور ہویت سے غفلت, اپنی شخصیت سے غفلت, جہاں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر خدا نے صلاحیت کیا رکھی ہے. امام خمینی نے کیا کام کیا؟ انقلاب برپا کیا. اس انقلاب نے کیا کیا؟ اس پوری قوم کو تاریکی سے نور کی طرف حرکت دے دی. کون سی تاریکی, کون سا نور؟ انقلاب سے پہلے وہ معاشرہ ایک فساد زدہ معاشرہ تھا. انقلاب سے پہلے تہران میں, اصفہان میں, شیراز میں, بڑے بڑے شہروں کے اندر فساد عام تھا. شراب کی جو ہے وہ جگہ جگہ ٹھیے لگائے جاتے تھے, فساد کے مراکز تھے. یہ قوم اس زمانے میں بھی, اس ملک کا سربراہ ایک شیعہ ہی تھا, رضا شاہ شیعہ تھا, لیکن یہ طاغوت تھا. توجہ کیجئے گا, اس کے دوران حکومت لوگ تاریکی میں تھے. کیوں تاریکی میں تھے؟ کہ اس قوم کے اندر صلاحیت تھی, یہ اپنی صلاحیت کو پہچان نہیں پا رہی تھی. امام خمینی نے آ کر کیا کام انجام دیا؟ اس قوم کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر آیا. وہ قوم جو استکبار کا آلہ کار تھی اس علاقے کے اندر, اس میں صلاحیت یہ تھی کہ ایک زمانے میں اس امت پر آئے کہ استکبار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کر سکے اور استکبار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. یہ صلاحیت تھی اس قوم کے اندر, اس تاریکی سے نکالا ہے. انخرج قومہ کا توجہ کیجئے گا, اسلام اس لیے آیا, یریدون لیطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں نور خدا کو بجھا دیں. اللہ متم نور, خدا اس نور کو نہیں بجھنے دے گا, یہ کامل ہو کر رہے گا. درود پڑی محمد والے ہوں. یہ نور ہے, یعنی تاریکی سے نکالو, فکری انحراف سے نکالو, عقیدت کے انحراف سے نکالو, عمل کے انحراف سے نکالو, استکبار کی زیر سایہ زندگی سے نکلنے کا شعور دو, اور اس کے بعد نور کی طرف لے کے جاؤ. یعنی ان کو یہ احساس دلاؤ کہ ان کی زندگیوں پر حکمرانی کا حق فقط خدا کو ہے. انہیں یہ احساس دلاؤ کہ ان کی زندگیوں پر حکمرانی کا حق خدا اور اس کے نمائندوں کو ہے. ناپاک انسان ان پر حکومت نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا, یہ ہویت ہے, یعنی پہچان دی شخصیت کی, دین یہ پہچان دیتا ہے. اسی چیز کو لے کر آئمہ آگے بڑھے, اسی چیز کو امام حسین لے کر نکلے. امام حسین علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں, امام کو ذاتی طور پر کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. امام اگر مدینے کے اندر رہ جائیں تو یقینی طور پر یزید ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے امام سے بیعت لے سکے. امام اس کے باوجود باہر نکلے. کیوں نکلے؟ امام نے اسی تاریکی کو پھیلتے ہوئے دیکھا. امام نے دیکھا کہ اتنا تاریک ہو گیا معاشرہ کہ یزید جیسے شخص کی خبر آ گئی کہ وہ خلافت کے تخت پر بیٹھ گیا اور لوگوں کے اندر کوئی جنبش نہیں آ رہی. تاریک ہو گیا معاشرہ, بستی کی طرف چلا گیا. اسی لیے امام نے ان جملوں کا استعمال کیا. امام کے جملے جذبات کے اندر تو نہیں ہوتے, امام کے جملے حقائق کو بیان کرتے ہیں. امام نے کیا بیان کیا؟ اذا بولیت الامۃ بالرائب مثل یزید فعلی الاسلام السلام. جب امت کا رائی ہنکانے والا, چلانے والا, رہنمائی کرنے والا یزید جیسا بن جائے, اسلام پر فاتحہ پڑھو دو. یعنی اسلام کا معاملہ ختم, گیا اسلام, تاریکی آ گئی. کہاں امام حسین علیہ السلام نے ان جملوں کو بیان کیا؟ مدینے کے اندر بیان کیا, لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد امام نکلے. امام کس نیت سے نکلے؟ انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, میں آپ کے سامنے ایک دو دن بیان کیا اس کی تھوڑی سی اہمیت کو. نہی عن المنکر اور امر بالمعروف معاشرتی حرکت کا نام ہے, اجتماعی حرکت کا نام ہے. معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائی کو ختم کرنا نہیں عن المنکر ہے. معاشرے کے اندر اچھائی کو رواج دینے کا نام امر بالمعروف ہے. امام اس تحریک کی بنیاد کے جو قیامت تک کے لیے مشعل ہے, اس تحریک کی بنیاد کے جس سے بعد میں آنے والا ہر انسان اپنے لیے درس حریت لے گا, درس عزت لے گا, درس وفا لے گا, اس تحریک کی بنیاد امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر پر رکھ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا سنو بھائی, اجتماعی حرکت اتنی اہم ہے. اسی لیے شیطان دشمن خدا کو, چونکہ وہ اس کو خدا نے اپنا دشمن کہا اور ہمارا دشمن کہا ہے, اور خدا نے ہمیں ایک تاکیدن کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو, شیطان اے انسانوں تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, بس تم بھی اس سے دشمنی کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے دشمنی کر رہا ہے تم اس کی طرف سے رخ پھیر کے بیٹھے ہو, غافل ہو جاؤ. نہیں, وہ دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. توجہ کیجیے گا سنو, شیطان نے تمام کام انجام دی. اب ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں, شیطان نے یہی اجتماعی ماحول نہیں بننے دیا. اس کے کارندوں نے, اس کے چیلوں نے, اس کے نمائندوں نے یہ کام انجام نہیں ہونے دیے. شیطان سے مراد, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, وقت ابلیس نہیں ہے, پورا ایک سسٹم ہے. اس زمانے کے اندر بھی من الجنت والناس ہیں, پورا ایک نظام ہے جو خدا کے نظام کے مقابلے میں. لہذا اس نے کیا کام کیا؟ رسول اللہ کے بعد سے عالم اسلام میں رخنا کیا. رسول اللہ امام علی علیہ السلام کی پہچان کروا کے گئے. توجہ کیجئے گا اس آیت کی طرف, آیت اللہ محسن قراتی نے توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ اس پر غور کیجئے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں, ان کی ولایت کے بارے میں قرآن کریم میں ایک آیت نہیں ہے, متعدد آیات ہیں. لیکن خداوند عالم نے جب تک غدیر کے اندر امام علی علیہ السلام کو بے عنوان شخص معین نہیں کیا, اس وقت تک خدا نے دین کو کامل کرنے کی سند نہیں دی. مثال کے طور پہ وہ آیت موجود ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی تو اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اس آیت کے مطابق فقط امام علی, رسول اللہ کے بعد امام علی ولی ہیں, چونکہ آیت انما سے شروع ہو رہی ہے. انما کا مطلب حصر, یعنی فقط یہ ولی ہیں. توجہ کیجئے گا, فقط تمہاری ولایت ان کے پاس ہے, اللہ رسول اور اس مومن کے پاس کے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. تاریخ اسلام کا متفقہ نقل کیا ہوا واقعہ ہے کہ حالت رکوع میں فقط امام علی نے زکات ادا کی تھی, خود اس کے علاوہ دیگر آیت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور صاحبان امر کی. اور صاحبان امر کے اندر جیسی اطاعت رسول کی ہے, بالکل ویسی اطاعت صاحب امر کی ہونی چاہیے. صاحب امر وہ ہونا چاہیے جیسے رسول معصوم عن الخطا ہے, صاحب امر بھی معصوم عن الخطا ہو. تاریخ اسلام میں اس پورے مجمع کے اندر تمام اصحاب کی موجودگی میں سوائے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. اسی لیے ہم نہیں کہتے, برادران اہل سنت امام علی کے لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. امام علی علیہ السلام کو رضی اللہ نہیں کہا جاتا, ماں کرم اللہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو وہ مکرم ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھی محمد اللہ. اور متعدد آیات ہیں، یہ موجود تھیں، خدا نے کہیں بھی نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. آقا محسن قرآتی کہتے ہیں کیوں غدیر میں یہ آیت آئی، الیوم آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا، آج کے دن تمہاری نعمت تمام ہوئی، آج کے دن خدا راضی ہوا، اس لیے کہ پہلے والی آیات کلی گوئی کر رہی تھی. کلی گوئی سے کیا مراد ہے؟ یعنی بتا رہی تھی کہ ولی کس کو ہونا چاہیے، وہاں دین مکمل نہیں ہوا. غدیر میں جب ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے اقرار ولایت لے کر الست اولا بکم من انفسکم کہہ کر لوگوں سے قالو بلا کی تائید سن کر جب کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا، اب خدا نے کہا چونکہ شخص ولی معین ہو گیا اب دین مکمل ہو گیا. اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے ولی کی معین ہونے کی. اس کے باوجود کیا ہوا؟ اب جو ولی کو معین کیا، کیا کیا رسول اللہ نے؟ میرے بعد یہ جانشین ہے. کس چیز میں جانشین ہے؟ جو جو میرا کام ہے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام فقط آیات کو سنانا تھا یا میرا کام آیات کا اجرا کرنا بھی تھا؟ رسول اللہ نے مدینے کے اندر اسلامی ماحول اور معاشرہ قائم کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ کو خدا کہہ رہا ہے نخرج قومک من الظلمات الى النور، یعنی ایک ماحول معاشرہ قائم کرو. تو جو افضل الانبیاء ہے وہ معاشرہ قائم نہیں کرے گا کیا؟ رسول اللہ نے معاشرہ قائم کیا، اس معاشرے کی رہنمائی اب علی کے پاس ہے، اس اسلامی معاشرے کو آگے بڑھانا ہے. یہاں سے ہی مسائل شروع ہو گئے. توجہ کیجیے گا، دامن وقت میں گنجائش تھوڑی کم ہے اس لیے تفصیلات بہت کم بیان کر رہا ہوں کے سامنے. بس یہیں سے مسائل شروع ہو گئے، اور مشکل کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ساتھ دینے والوں نے ساتھ نہیں دیا. اس طرح حقیقت کو ہمیشہ ساتھ رکھا کریں آئمہ کے ساتھ. لہذا اس کے بعد بھی نظام چلتا رہا، چیزوں یہ نظام چلتا رہا. امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ مشکل، امام حسین کے ساتھ کم افراد تھے مگر امام نے قیام کیا. چونکہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مکتب کی بنیاد رکھنی تھی جس نے بعد میں آ کر ایک ایسا کام کرنا تھا کہ امام حسین کے کاموں میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن امام حسین اور جناب زینب اور امام سجاد کے کاموں، مجاہدت اور محنتوں کا اور زحمتوں کا ایک نتیجہ جو بہت ہی اچھا نتیجہ ہے سامنے، جس کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ امام حسین کے بعد بھی بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے ظلم کیے، قید خانوں میں رکھا، کئی کئی سال آئمہ کو قید خانے میں رکھا، لیکن امام حسین اور جناب زینب اور سید سجاد نے ایسا کام کر دیا تھا، اس کے بعد کسی ظالم کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی امام معصوم سے بیعت کا سوال کر سکے. حقائق ہے، لیکن دشمنوں نے ظلم بہت کیا آئمہ علیہ السلام کے اوپر. آئمہ علیہ السلام کی زندگی مشکلات میں گزری. گیارہویں امام کے حوالے سے ایک دو نکات بیان کر دوں. امام ان مشکلات کے دوران زندگی گزارتے ہیں کہ جب سامرہ میں رکھا امام کو، سامرہ یا سرہ من رہا، اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا. سامرہ فوجی چھاؤنی کے عنوان سے، یعنی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی سویلین نہیں رہتا تھا، امام کو بالکل ایک الگ جگہ پر رکھا گیا. اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ رسول اللہ کی روایتوں نے وضاحت کے ساتھ نام لے کر بیان کیا تھا کہ امام حسین کے بعد کتنے آئمہ ہیں، کس سے کون سا امام پیدا ہوگا، اور آخری پیدا ہونے والا امام امام حسن عسکری کا بیٹا ہوگا جس کے آنے کے بعد زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی. جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت کو روکنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح کی کچھ ترکیب اور کچھ جو ہے وہ کوششیں کی گئیں کہ زمانے کے امام کو اس دنیا میں آنے سے روکا جا سکے. لیکن یہاں پر بھی وہی آیت پڑھ دوں کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خدا اپنے نور کو پھیلا کر رہتا ہے چاہے کافروں میں ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ نور الہی ہے، خدا کا فیصلہ ہے. خدا وہ ہے کہ جس نے فیصلہ جب کیا تو جس موسیٰ کو قتل کرنے کی خاطر ہزارہ بچوں کو مروایا تھا، ہزارہا بچوں کو مروا دیا تھا، اسی موسیٰ کو خدا مند عالم اپنے قدرت کے ساتھ اسی فرعون کے محل تک لے کر آیا. اسی فرعون نے اپنی ہی آغوش میں اٹھایا، اسی فرعون نے اپنے ہی محل میں پلتے ہوئے دیکھا. یہ خدا کی قدرت کی دلیل ہے، خدا تو چاہے کرتا ہے. لہذا امام عصر بھی پیدا ہو گئے، اس دنیا کے اندر آ گئے، لیکن اس طرح کے حالات تھے کہ امام سے ملنے پر پابندی تھی. امام سے ابو جعفر مسلم ظاہر نام بیان کیا گیا ہے، سلامی کے عنوان سے میرے ذہن میں آ رہا ہے نام، اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ امام آ رہے تھے. اب امام کے گھر جا کے ملاقات والا سلسلہ نہیں تھا، اتنے شدید حالات تھے. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ امام تشریف لے کر آئیں گے تو ہم ملاقات کریں گے, کچھ گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ امام ہمارے سامنے آتے, امام کی طرف سے قاصد آیا, ایک رقعہ لے کر آیا, ایک پرچہ لے کر آیا. اس پرچے پر امام کی طرف سے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ دیکھو جب میں تمہارے سامنے آؤں تو کوئی آگے بڑھ کر نہ مجھے سلام کرے نہ میری طرف انگلی کا اشارہ کرے. یہ شدت ہے, میری طرف سلام بھی نہ کرے, اشارہ بھی نہ کرے, یعنی کسی طرح خبر نہ دو کہ تم میرے انتظار میں بیٹھے ہو. آگے کے جملوں میں یہی ہے, اس لیے کہ میں تمہاری نسبت مطمئن نہیں ہوں, دشمن تمہیں آئیڈینٹیفائی کر کے تمہیں نقصان پہنچائے گا. یعنی اس قدر شدت والا ماحول ہے امام کا کہ اگر کوئی امام سے رابطے میں آئے گا تو کیا کیا جائے گا, آج کی زبان میں بیان کر دوں, اسے مسنگ کر دیا جائے گا. یہ سلسلہ پیچھے سے چلا چلا آ رہا ہے. درود پڑھیے محمد والے. بس یہاں پہ بات آ گئی تو دعا کریں جتنے بھی ہمارے نوجوان اب تک اغوا ہوئے میں اور ان کا کچھ نہیں پتا, خدا بند عالم ان سب کو انشاءاللہ آزادی نصیب کرے. بس عزیزوں اس طرح کے شدید حالات ہیں, امام کہتے ہیں اشارہ بھی نہیں کرنا, سلام بھی نہ کرنا, امام اس طرح بیان کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا یہ کہ امام کو پابند کیا گیا, اللہ اکبر, توجہ کیجیے گا, امام کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ بغیر اجازت لیے شہر سے باہر نہیں جا سکتے. ہفتے میں دو دن پیر اور جمعہ دربار میں حاضری لگانا ضروری ہے. جیسے یہاں پر جب کسی کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو اس کی کچھ شرائط اسی طرح کی ہوتی ہیں, شہر سے باہر نہیں جا سکو گے, اس کے بعد کیا کرو گے, اتنے عرصے میں آ کر اپنی رپورٹ کرنی ہوگی. عزیز یہ سارے مظالم کے سلسلے پہلے کے ہیں. امام کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے, جانے سے پہلے آپ کو پوچھنا ہوگا, دربار خلافت میں آپ کو دو دن آگے حاضری لگانی پڑے گی, امام کو بلا رہے ہیں. اسی طرح کے حالات تھے امام کے. عزیزان محترم, صالح ابن وصیف, البتہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو مہتدی نے امام اس کے حوالے کیا, لیکن ظاہر آئمہ کی اپنی خصوصیات ہیں, اپنی کرامات ہیں. صالح ابن وصیف انتہائی آئمہ کی نسبت ظلم و ستم رکھنے والا انسان, نفرت رکھنے والا انسان, مہتدی نے اس کے حوالے کیا امام کو اور اس کو تاکید کی کہ ان کے اوپر شدید ترین مظالم کرنا. ایک مرتبہ مہتدی کو خبر ملی کہ میں نے جس کے حوالے کیا ہے اس کے جیل میں جو افراد ہیں وہ ظلم نہیں کرتے حسن عسکری کے اوپر, امام حسن کے اوپر. اس نے بلایا صالح کو, کہا کہ کیا بات ہے, میں نے تمہارے حوالے اس لیے کیا تھا کہ تم ان پر شدید ترین مصائب ڈھاؤ, جو کر سکتے ہو وہ کرو ان کے ساتھ, لیکن مجھے خبر ملی کہ تمہارے داروغے, تمہارے سپاہی ان کے اوپر ظلم نہیں کرتے. صالح ابن وصیف جواب دیتا ہے, کہتا ہے میں کیا کروں, میں نے ایک کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک ظالم کو رکھا, ایک سے بڑھ کر ایک ظالم کو رکھا, لیکن جب میں دیکھتا تھا اگلے دن وہ داروغا, وہ سپاہی خود سجدے کی حالت میں پڑا ہوا نظر آتا تھا. میں پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہوا, میں نے تمہیں بھیجا کہ اس پر ظلم کرو, کہتا ہے اس پر کیسے ظلم کریں جو پوری رات اور دن خدا کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے. توجہ کیجئے گا, یعنی آئمہ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے, اور آئمہ نے اپنے اس کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بدل دیا. بس عزیزان محترم اس طرح کے حالات ہیں. امام ایک مرتبہ اپنے ایک چاہنے والے کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں. میں فقط حالات کی شدت کو بیان کر رہا ہوں کہ کس شدید حالات میں امام نے زندگی گزاری, اور اس کے بعد نتائج تک آ جاؤں. اس شدید حالات میں امام اپنے غلام کو ایک چھڑی دیتے ہیں, چھڑی دینے کے بعد اس غلام سے کہتے ہیں کہ چھڑی فلاں شخص تک لے جا کر پہنچا دو. وہ چھڑی لے کر جاتا ہے غلام, اب اس کی نگاہ میں ایک چھڑی ہے, اپنے ساتھ چھڑی لے کر چلتا ہے. راستے میں کہیں جانوروں کا ریوڑ آ رہا ہوتا ہے, جانور آ رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے سامنے سے جانور کو ہٹانے کے لیے چھڑی کا استعمال کرتا ہے. چھڑی ٹوٹ جاتی ہے, اندر ایک خط رکھا ہوا ہوتا ہے, خط رکھا ہوتا ہے. یہ فوراً اس خط کو چھپاتا ہے, تیزی سے امام کے پاس واپس جاتا ہے. واپس جب جاتا ہے امام کو بتاتا ہے مولا اس طرح ہوا, راستے میں جانور آئے, میں نے ذرا سا ہنکانے کے لیے اس چھڑی کا استعمال کیا, اندر سے ٹوٹ گئی. یعنی امام نے اس چھڑی کو اندر سے خالی کر کے اس میں خط رکھ کے بھیجا تھا. امام اس پہ غضبناک ہوئے تھوڑا سا, امام نے تنبیہ کی کہ تمہیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے تھی. یہ شدید حالات تھے عزیزان محترم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے. ان حالات میں خداوند عالم نے ان آئمہ علیہ السلام سے کام لیا. اس حالات کے باوجود یہ نور خدا جو زمین پر تھا اس کے علم بردار تھے. اسی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے خدا نے امام مہدی کو اس دنیا پر بھیجا ہے. اب تھوڑا سا وقت امام مہدی کے حوالے سے, چونکہ یہ ہمارا فرش عزا اسی عنوان سے اٹھتا ہے کہ 9 ربیع الاول امام مہدی کی امامت کا آغاز ہے. اللہ 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 پہ خدا ہے جو پھیل کر رہے گا. میں نے شاید یہاں پہ ایک دن پہلے دن یا دوسرے دن سورہ والشمس کو پڑھا تھا, تکرار ہو رہی ہے اس کی معذرت اگر ہو رہی ہے تو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا گیا, پانچویں امام سے ایک سائل نے سوال کیا, مولا یہ جو سورہ شمس ہے اس سے کیا مراد ہے؟ میں نور کی تفسیر میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں. مولا سورہ والشمس میں جو خدا نے بیان کیا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, اور قسم ہے سورج کی اور اس کی شعاع کی اور اس کی روشنی کی, اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے طلوع کرتا ہے, اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ پھیل جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ حارث آور نے سوال کیا امام حسین سے, امام باقر بیان کر رہے ہیں کہ حارث آور نے امام حسین سے سوال کیا, امام حسین نے جواب دیا تھا کہ والشمس وضحاها سے مراد ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والقمر اذا تلاها, اور چاند جو اس کے پیچھے پیچھے ابھر کر آتا ہے, اس سے مراد ہمارے جد علی مرتضیٰ. اور والنهار اذا جلاها, اور دن جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک اٹھے گا, اس سے مراد ہمارا بیٹا مہدی ہے. جب وہ دنیا پہ ظہور کرے گا تو خدا اس کے نور کی برکت سے اس دنیا کو روشن کر دے گا. عزیزان محترم, ان آیتوں کے مطابق بھی اس زمین خدا کا اس وقت جو نور ہے جو اپنی آب و تاب کے ساتھ ابھی بھی چمک رہا ہے, اور اس وقت جب ظہور ہو جائے گا اور زیادہ آب و تاب کے ساتھ چمکے گا, امام مہدی ہیں. اب جو آخری وقت میرے پاس بچا, امام مہدی کا انتظار ہماری آج کی ذمہ داری, لیکن یہ انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں دو طرح کا ہو سکتا ہے, آپ فیصلہ کیجئے آپ نے کیسا انتظار کرنا ہے. البتہ اس میں سے مطلوب انتظار ایک ہے, مطلوب سے مراد جو وانٹیڈ ہے, جس کو چاہیے, جو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اگر کوئی انسان امام کو فقط غائب سمجھے تو اس کا انتظار امام غائب کا انتظار ہوگا, لیکن اگر کوئی انسان امام کو امام قائم سمجھے تو اس کا انتظار امام قائم کا انتظار ہوگا. دونوں انتظاروں میں فرق ہے. امام قائم کا انتظار کیا مطلب؟ یعنی وہ امام آمادہ ہے, وہ امام میدان میں موجود ہے, وہ امام کھڑا ہوا ہے, نصرت طلب کر رہا ہے, مجھے آگے بڑھ کر اس کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے. یہ امام قائم کا انتظار کا مطلب ہے. توجہ کیجئے گا, لہذا اب یہ امام عصر کا دور انشاءاللہ نزدیک آتا جا رہا ہے. کوئی بھی معین نہیں کر سکتا, نہ سال نہ دن نہ مہینہ. کہا گیا جو معین کرے زمانے کے امام کے ظہور کا دن سال مہینہ, وہ جھوٹا ہے, اس کو جھٹلا دو. ابھی حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے باقاعدہ 2022 کا ایک ایک دن اور سال کا مہینہ معین کر دیا, اس دن امام ظہور فرمائیں گے, اس دن امام کی حکومت قائم ہو جائے گی, اس دن دنیا پہ نظام پھیل جائے گا. وہ بہرحال اس طرح کے بہت سے خواب بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. لیکن اللہ لیکن عزیزان محترم جو چیز روشن آنکھوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے وہ امام کے آنے کے اثرات ہیں. امام کے آنے کے اثرات ہیں. کیسے؟ اس کو ایک دلیل سے بیان کر دوں. آپ اس وقت آج کی دنیا میں دیکھیے, آج کی دنیا میں جو لوگ اس مکتب سے وابستہ ہیں, امام کا انتظار وہی آیت اللہ جوادی عاملی کے مطابق قائم کا, امام قائم کا انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خود حالت قیام میں, خود حالت قیام میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ اس وقت دنیا کے اندر دیکھیے جو استکباری طاقتیں تھیں آہستہ آہستہ ان کا زور ٹوٹتا جا رہا ہے, زور ٹوٹتا جا رہا ہے. آپ نے عراق کے اندر امریکہ کی بدترین شکست کو دیکھا ہے, اس امریکہ کو جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی جرم سمجھتا تھا, ایسا ہی ہے, جس کے بارے میں لوگ آج بھی بہت سے لوگ قائل ہیں کہ یہ سپر پاور ہے, اس کے ساتھ اگر بگاڑ لی تو گویا دنیا آخرت ہاتھ سے چلی گئی. اسی امریکہ کی بدترین شکست کو آپ نے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد دیکھا کہ جو ان کی فوجی کیمپ تھا جس کو انہوں نے وہاں بنایا تھا, اس کے اوپر ایران کی طرف سے 13 میزائل مارے گئے, ایک میزائل بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا, سارے کے سارے میزائل اس کی پائیگاہ میں آ کر لگے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیے یہ طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کے مقابلے میں کون سی طاقت ابھرتی جا رہی ہے؟ اس کے مقابلے میں جو مقاومت ہے، ریزسٹنس بلاک جو کہلاتا ہے، اسلام کی طاقت ہے، وہ ابھرتی چلی جا رہی ہے. اس کو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سیاست نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے، میں آپ کے دین کی خوبصورتی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اسی دین کی خوبصورتی کہ جس کے لیے خدا بند عالم چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی قیام کریں، اٹھیں، اپنے زمانے کے حالات اور اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ جائیں. اب زمانے کے امام کو زمین پر آ کر سالانہ حکومت قائم کرنی چاہیے، ہمارا بھی اس کے اندر کچھ رول ہے عزیزوں. دوسری مثال میں آپ کے سامنے دے دوں، میں نے انقلاب کی بات چھوڑ دی، میں نے بحرین کی بات چھوڑ دی، میں نے یمن کی مثال چھوڑ دی، دوسری مثال لے لیجئے، لبنان کے اندر آئل کرائسس آیا. میں نے شاید یہاں واقعہ پڑھا تھا، دو دن پہلے پڑھا ہے نہیں پڑھا. لبنان کے اندر آئل کرائسس آیا، تیزی کے ساتھ سن لیجئے، آئل کا بحران آیا. اب آئل نہیں ہے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، لائف نہیں ہے، مشکل ہو گئی چیزیں. حسن نصراللہ نے لبنان کی گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اس آئل کرائسس کو کنٹرول کیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت ہے آپ. لبنان کی گورنمنٹ سے آئل کرائسس کنٹرول نہیں ہوا، نہیں لا سکے پیٹرول باہر سے، نہیں آ سکا. اس کے بعد حسن نصراللہ نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے کام، ہم کریں گے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک جماعت کا سربراہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو کام حکومت نہیں کر سکی وہ ہم کریں گے، یہ آئل کرائسس کیسے کنٹرول ہوگا؟ توجہ سے سنیے گا، پھر عرض کر رہا ہوں، سیاست نہیں ہے، یہ آپ کے دین کی خوبصورتی بیان کر رہا ہوں، آپ کے دین کی طاقت بیان کر رہا ہوں. ہم جس طاقت سے یعنی جو طاقت خدا نے اس دین میں، اس مکتب میں رکھی ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں. انبیاء کی طاقت کیا تھی؟ استغفار کے مقابلے پہ کھڑا ہونا. آئمہ کی طاقت دشمنان دین کو چیلنج کرنا، امام حسین نے کیا نہیں کیا. طاقت کا توازن ایک یہ نہیں ہوتا کہ تعداد برابر ہو، نہیں، حق الگ چیز ہوتی ہے. حسن نصراللہ نے کہا ہم یہ کام کریں گے، لوگ تعجب میں پڑ گئے، ڈیڈ لائن آ گئی. حسن نصراللہ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا آپ نے کام نہیں کیا، اب ہم والد عمل ہوں گے، اب ہم کام کریں گے. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا کچھ بھی نہیں، ہمارے تاجر جائیں گے ایران سے، ایران میں پیٹرول بہت ہوتا ہے، وہاں سے ڈیل کریں گے، پیٹرول کی ڈیل کریں گے، وہ پیٹرول ایران سے امپورٹ ہو کر لبنان آ جائے گا. آپ توجہ کیجیے گا، چند نکات کو بیان کر رہا ہوں، کھول کے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، پھر بھی بہت مختصر سے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ایران وہ ملک ہے کہ جس کے اوپر 40 سال سے اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سینکشن ہیں، اپنا آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. توجہ کیجیے گا، لبنان وہ جگہ ہے کہ جہاں آئل امپورٹ نہیں کیا جا سکتا، دشمن کی طرف سے پابندیاں، حالات ایسے کر دیے گئے کہ لبنانی گورنمنٹ نہیں کر پا رہی مسئلے کو حل. ٹھیک ہے، حسن نصراللہ نے اپنے تاجروں کو بھیج دیا، تاجر آئے ایران کے اندر ڈیل کی، وہاں سے معاہدہ ہو گیا، پیسے دے دیے، اور اس کے بعد پورا یہ آئل ٹینکر جو ہوتا ہے، کشتی بڑی جس کے اندر لاکھوں بیرل تیل آتا ہے، وہ لوڈ ہو گیا. اب جب یہ کشتی چلنے لگی، حسن نصراللہ نے ایک جملہ کہا. کیا کہا حسن نصراللہ نے؟ کہا کہ دنیا کو ایک پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو آئل ٹینکر ایران کی زمین سے چل کر یہاں تک آئے گا، اس آئل ٹینکر کو دنیا ایک کشتی نہ سمجھے، یہ لبنان کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ لبنان کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ کہ جس طرح اگر ہماری زمین پر کوئی حملہ کرے گا تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. اب یہ جو کشتی چل رہی ہے، کشتی نہیں ہے، یہ لبنان کی زمین کا حصہ ہے. لہذا اس کی طرف آنکھ اٹھاتے ہوئے کوئی دیکھنے سے پہلے سوچ لے، کیا ہوا یہاں سے، اس ملک سے جہاں سینکشن ہے، پابندیاں ہیں، آئل بیچ نہیں سکتا، وہاں سے آئل ٹینکر نکلا، اس ملک میں پہنچ گئے جہاں پہ آئل لینے پر پابندی ہے. اتنی دریاؤں سے گزرا جن دریاؤں کے اندر امریکہ کے بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے، انہی دریاؤں سے گزرا ہے، کچھ نہیں کر پائے. عزیزان محترم، یہ اسلام کی حقیقت بتا رہا ہوں. حسن نصراللہ نے یہ کام کیسے کیا؟ کون سی طاقت ہے حسن نصراللہ کے پیچھے؟ اسلحے کے اعتبار سے کوئی توازن نہیں ہے، کوئی توازن نہیں ہے. اسلحے کے اعتبار سے، فوج کی تعداد کے اعتبار سے کوئی توازن نہیں ہے. اسلحے کی بنیاد پر ساری چیزیں نہیں ہوتی. توجہ کیجئے گا، پیچھے لے کے جاؤں گا کہ کیسے حسن نصراللہ نے کام کیا. جب 2006 کی جنگ جیتی تھی اور اس جنگ کے بعد عرب ممالک حسن نصراللہ کو اپریشیٹ کر رہے تھے، تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے واہ تم نے زبردست کام کیا، اس جگہ حسن نصراللہ نے مکتب کے ایک خالصانہ مخلصانہ شاگرد کے طور پر ایک کام کیا تھا. کیا کیا تھا؟ مکتب کی پہچان کروائی تھی، دنیا تعریف کر رہی تھی حسن نصراللہ کی، بہت اچھا کام کیا آپ نے، اسرائیل کو 33 دن میں جو ہے بڑی ہی ذلت کے ساتھ یہاں سے نکال دیا. حسن نصر اللہ نے ایک پیغام دیا, بظاہر خطاب اسرائیلیوں سے تھا, پیغام پوری دنیا کو تھا کہ اگر اس عزت کو محسوس کر رہے ہو تو سمجھو یہ عزت آ کہاں سے رہی ہے. نہ عرب ہونے کی بنیاد پر آ رہی ہے, نہ عجم ہونے کی بنیاد پر آ رہی ہے, نہ اسلحے کی بنیاد پر آ رہی ہے. کس بنیاد پر آ رہی ہے؟ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا, لیکن پیغام دنیا کو دے رہے تھے کہ دیکھو تم ان لوگوں سے لڑ رہے ہو جو علی کے فرزند ہیں, جو حسن کے فرزند ہیں, جو حسین کے فرزند ہیں. ان جملوں میں کیا کہا حسن نصر اللہ نے, کیا بیان کرنا چاہا؟ کہ ہمارے پیچھے جو طاقت ہے وہ ہماری نہیں ہے, ہمارے پیچھے جو طاقت ہے وہ علی و حسن و حسین کی طاقت ہے, مکتب کی طاقت ہے. اس مکتب نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا ہے. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا, لہذا آج یہ جو ترقی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے ریزسٹنس بلاک کے اندر, کہ اب پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ چکے ہیں, پوری قوت کے ساتھ. دشمن صرف پلان کرتا رہتا ہے کہ یہ کریں گے, کر نہیں پاتا, کر نہیں سکتا, اس لیے کہ اب یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. عزیزوں بس وہ نور الہی, اس نور جو حقیقی نور ہے امام کا, اس نور سے پہلے کم سے کم ہم نے یہ نور کی ایک تجلی دیکھ لی ہے. اور اسی چیز کی وجہ سے امام خمینی نے کہا تھا ہمارا انقلاب انفجار نور ہے, ہمارے اس انقلاب کے ذریعے سے نور کا دھماکہ ہوا ہے اور یہ نور کا دھماکہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اسی کے نتیجے میں نائجیریا کے اس مرد مجاہد نے 40 سال میں 1.5 کروڑ لوگوں کو امام زمانہ کا مخلص فداکار سپاہی بنا دیا. عزیز مجھے امید ہے کہ آپ نے اس گفتگو کو اجنبی بن کے نہیں سنا ہوگا, میں نے اس گفتگو کو آپ کے مکتب کی خصوصیت کے طور پہ بیان کیا. وہی مکتب آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, وہی لبنانیوں کے 12 امام ہیں جو ان کے 12 ہیں, میرے بھی 12 ہیں, آپ کے بھی 12 ہیں, وہی 14 معصوم کا عقیدہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, وہی اصول دین 5 ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, وہی فروعات 10 ادھر ہیں ادھر بھی ہیں, یہی مکتب ہے. توجہ کیجئے گا, بس صرف ایک سوال چھوڑ کے چلا جاؤں گا کہ ان تمام چیزوں کے کامن ہونے کے باوجود قوموں کے اندر اتنا فرق کیوں ہے؟ فرق کیوں ہے؟ اس کو خود سوچئے, فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے فرق کو بیان کر دوں, یہ ہمارے لیے ایک کوتاہی کا سبب ہے کہ ہمارے بچے 5-5 سال سے غائب ہیں, ہم ان کی خبر بھی نہیں معلوم کر پاتے. مکتب تو وہی ہے, وہ اس مکتب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم اس مکتب کے ساتھ کیا نہیں کر پائے ابھی تک. توجہ کیجئے گا, تھوڑا سا تلخ لگ رہی ہے بات, تلخ نہیں ہے, آئینہ ہے فقط. ٹھیک ہے, مکتب وہی ہے, امامت وہی ہے, نظام وہی ہے, لیکن کہیں کمی ہے, کہیں کوتاہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس مکتب سے جیسے وہ جڑے ہیں ہم اس طرح نہیں جڑ پائے. آخری نقطہ بیان کر دوں, حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم نے آج کے دور میں, مفہوم ہے ان کی گفتگو کا, ہم نے آج کے دور میں اس مکتب امامت کو جو سمجھا ہے اس کی بنیاد یہ نظام ولی فقیہ, اس نظام سے ہم جڑے ہوئے ہیں, نتیجے میں یہ ساری چیزیں. عزیزان محترم, نظام ولی فقیہ آئمہ کی ولایت کے مقابلے پہ نہیں ہے. آپ مجھ سے بھی اگر کہیں گے کہ 2 ولایتوں میں سے 1 ولایت تسلیم کرنی ہے, یا فقی کی کرو یا علی کی کرو, میں کہوں گا فقی کون ہوتا ہے, مجھے علی کی ولایت چاہیے. لیکن میں سوال کرنے والے سے کہوں گا کہ مجھے ولایت علی کی چاہیے, چونکہ علی کی ولایت فرض ہے, قرآن کے اندر فرض ہے, ائمہ نے بیان کی, اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہی امام زمانہ تک لے کر آئے گی. لیکن ایک سوال کا جواب دے دو, اس دوران غیبت کبریٰ جب میرا امام میری اپروچ سے باہر ہے, میری دسترس سے باہر ہے, تو مجھے وہ ہاتھ تو دکھاؤ جس پر ہاتھ رکھ کر مجھے بیعت کرنی ہے. اس غیبت کبریٰ میں ہاتھ دکھاؤ, کس کے ہاتھ پر رکھ کر مجھے اس دور غیبت کبریٰ میں نظام امامت پر بیعت کرنی ہے؟ یا تصور کر لو اس غیبت کبریٰ میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جس پر بیعت کی جائے اور یہ راستہ امامت کا طے کیا جائے. اگر ایسا تصور کرتے ہو تو پھر معاملہ بالکل خراب ہو جائے گا. اگر غیبت کبریٰ کے اندر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی نظام نہیں ہے, تو پھر اس نظام کو پیچھے جا کر ختم کر دیتے تاکہ مسلمانوں کا جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں, رسول کے بعد ایک نظام ہے, وہ امامت کا ہے. غیبت کبریٰ امام معصوم کا نظام نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں کہا, کسی نے بھی نہیں کہا, کوئی نہیں کہتا. لیکن یہ نظام طول میں نہیں ہے, سوری عرض میں نہیں ہے, طول میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی فقی اور امام علی کی ولایت برابر نہیں, امام علی کی ولایت کے نیچے فقی کی ولایت, امام علی کی ولایت کے نیچے فقی کی ولایت. بس توجہ کیجیے گا, ہمیں علم کس سے لینا چاہیے؟ خدا بند عالم نے علم کا دروازہ کس کو قرار دیا؟ انا منیت العلم وعلی بابوہا. ہمیں علم کس سے لینا چاہیے؟ آئمہ سے لینا چاہیے. آج کے دور میں علم کہاں سے لوں؟ اصل علم کا مرکز وہی ہے امامت, لیکن اس طول کے اندر جو اس کے بعد امامت کے سلسلے میں لوگ آ رہے ہیں, آئمہ کا علم رکھتے ہیں, وہاں جانا ہے, ان سے علم لینا ہے. یہی نظام ہے, سمپل سا نظام ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو, بس یہ فرق ہے بنیادی, یہ بنیادی فرق تھا. بس وہ وقت آنے والا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں نور خدا کو بجھا دیں. واللہ متم نوری, خدا اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. یہ نور پھیل چکا ہے, ہم اس کی برکتوں کو دیکھ رہے ہیں. عزیزوں آخری ایک دو نکات, خوبصورت نکات آیت الجوادی کے, چونکہ آج بس یہ آخری مجلس ہے, تھوڑا سا اضافی وقت لیا, اس میں پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. آیت اللہ جوادی عاملی نے خوبصورت نقطہ بیان کیا, کہا کہ دیکھو اس دور کے اندر امام نے اپنی جو مثال دی ہے, امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میری مثال بادل کی اوٹ میں چھپا ہوا سورج ہے. ایسے ہی ہے امام نے بیان کیا کہ اس دور غیبت کبریٰ میں میری مثال, امام معصوم کہہ رہے ہیں میری مثال بادل کے پیچھے چھپا ہوا سورج ہے. وہی سورج جو بادل کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کے باوجود کہ بادل اس کے سامنے ہے, پھر بھی اس زمین کی حیات اور حرارت کا سبب وہی سورج ہوا کرتا ہے. ہماری اور آپ کی حیات اور حرارت زندگی کا سبب امام زمانہ ہی ہے. ٹھیک, اس کے بعد آیت اللہ جوادی خوبصورت جملہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا ہے, کائنات کے اندر کوئی اتنا بڑا بادل نہیں ہے جو پورے سورج کو چھپا سکے. خوب توجہ کیجیے گا, یہ جو بادل کا ٹکڑا انسان اور سورج کے درمیان حائل ہے, یہ اس انسان کے سامنے ہے کہ جس نے اپنے آپ کو زمین پر رکھا ہوا ہے. اگر انسان کسی وسیلے سے پرواز کرے, پرواز کرنے کے بعد اس بادل سے اوپر چلا جائے, اب اس انسان اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے, سورج سامنے ہے, انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اسی طرح عزیزان محترم امام کا معاملہ ہے. امام حجاب میں ہے اس کی نسبت کے جو خود حجاب میں ہے, جس نے اپنے حجاب کو ہٹانے کی کوشش کی اس کو اس امامت کا نور براہ راست بھی مل سکتا ہے. اسی لیے ملاقات امام کے سلسلے میں, اس ملاقات امام تک نہیں لے جا رہا آپ کو, لیکن یہ راستہ ہے. آیت اللہ جوادی عاملی بیان کر رہے ہیں, یہ رکاوٹ ہماری طرف سے. بس عزیزوں ہمیں اس امام عصر سے متعلق جو چیزیں بتائی گئیں اس میں دو دعا کے ٹکڑے زحمت تمام کروں زیادہ, یہ بھی آیت اللہ جوادی عاملی سے بیان کر رہا ہوں. دعائے عہد کے اندر ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں, اس سے پہلے ابتدائی کلمہ بیان کر دوں. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ چونکہ امام کا کام جہانی ہے, یونیورسل ہے. امام جو آئیں گے کسی علاقے میں حکومت کے لیے آئیں گے؟ نہیں, شہر میں نہیں. امام کہاں کے لیے ہوتا ہے؟ امام کائنات کا امام ہوتا ہے. خدا بند عالم نے حضرت ابراہیم کو بنایا, امتحان لیے, امتحانات سے حضرت ابراہیم گزر گئے, خدا امامت کی سند دے رہا ہے. کیا کہہ کے دے رہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما. خدا نے یہ نہیں کہا انی جاعلک لقبیلتک اماما, میں تمہیں تمہارے قبیلے کا امام بنا رہا ہوں. انی جاعلک لمدینتک اماما, تمہارے شہر کا امام بنا رہا ہوں, لبلدک اماما نہیں. انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. بس امامت انسانیت کے لیے, کائنات کے لیے. توجہ کیجیے گا, امام کی جب حکومت آئے گی تو کیا ہوگا؟ جہانی ہوگی. آخری جملہ عدل جوادی عاملی سے سن لیجئے, کہتے ہیں کہ ایک منتظر امام کی فکر بھی جہانی ہونی چاہیے, جہانی ہونی چاہیے, یعنی فقط اپنے لیے نہیں. اور پھر اس کو دو دعاؤں سے خوبصورت استناد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں پہلی دعا دعا عہد ہے, جہاں انسان انفرادی طور پر امام سے گفتگو کر رہا ہے, امام سے مانگ رہا ہے, امام کی بات کر رہا ہے. جو دعا عہد آپ مومنین پڑھتے ہیں کہ جس کو کہا گیا 40 صبح جو پڑھے گا انشاءاللہ وہ امام کے لشکر میں ہوگا, اور بہت سارے افراد ایسے ہوں گے, کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس دعا عہد کی پابندی سے تلاوت کرنے والے ہوں گے, جن کے بارے میں کہا گیا کہ خداوند عالم مصلحت سمجھے گا تو انہوں ان کی قبروں سے باہر لے آئے گا امام کے ظہور کے وقت, اگر وہ مر چکے ہوں گے. چونکہ اسی دعا عہد میں وہ جملے موجود ہیں, میں پڑھ چکا ہوں 3 دن پہلے یہاں پہ, فاخرجنی من قبری مقدرا کفنی شاعرا سیفی. عزیزوں آیت الجوادی ہم یہ کہتے ہیں دعائے حید میں ایک مومن جو منتظر ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے، اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرت الحمیدہ وکھل ناظری بنظرت منی الیہ، جملہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، پروردگار مجھے اس درخشاں خورشید کو دکھا دے، اللہم ارنی طلعت الرشیدہ یعنی خدایا امام مہدی کے چہرے کی زیارت کروا دے، والغرت الحمیدہ ان کی چمکتی ہوئی پیشانی کا دیدار کروا دے، وکھل ناظری بنظرت منی الیہ میری نظر میں ان کے دیدار کا سرما لگا دے۔ اللہ عجیب خوبصورت جملے اس دعا کے عزیزان محترم، انسان ان دعاؤں کو پڑھے تو واقعی عاشق ہو جائے گا امام کا، اور ہمیں اسی لیے شاید سکھائی گئی ہیں دعائیں، سکھائی گئی ہیں معنی کے ساتھ پڑھی ہیں دعاؤں کو۔ ان دعاؤں کے ان جملے میں آپ نے دیکھا انفرادی بات ہے، کیا کرے مجھے دکھا دے، ارنی اللہ تعالی رشیدہ ارنی مجھے دکھا دے، غرت الحمیدہ وکھل ناظری میری آنکھ میں سرما لگا دے۔ آیت الجوادی ہم نے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے شروع کرو، لیکن اس کے بعد چونکہ امام جہانی ہیں یونیورسل ہیں، اپنی فکر کو محدود نہ کرو، پورے معاشرے کو اپنے اس انتظار میں شامل کرو۔ وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ دعائے ندبہ میں ہوگا، وہ دعائے ندبہ میں ہوگا۔ دعائے ندبہ میں کہاں ہوگا؟ جب دعائے ندبہ پڑھنے والا آگے بڑھتا ہے کہتا ہے مولا کوئی ایسی آنکھ مجھے چاہیے جو اس عالم غربت پر جو آپ پر آئی ہوئی ہے میرے ساتھ مل کر آنسو بہا سکے، آپ کی غربت پہ رو سکے۔ اس کے بعد جملے ہیں مولا متا ترانا و نراک، اے مولا وہ وقت کب آئے گا جب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے۔ پہلی دعا میں کیا تھا؟ ارینی مجھے دکھا دے، یہاں کیا ہے؟ ترانا و نراک جمع کا صیغہ ہے، مولا وہ وقت کب آئے گا جب آپ ہمیں دیکھیں گے ہم آپ کو دیکھیں گے، یعنی مولا وہ وقت کب آئے گا جب آپ معاشرے کے سامنے کھڑے ہوں گے سسکتی ہوئی انسانیت آپ کے چہرے سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے۔ یہ اجتماعی سوچ ہے، توجہ کیجئے گا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اجتماع سے، انبیاء کا مقصد ظہور کے لیے بھی ہمیں کہا گیا اس طرح تیاری کرو، دعائیں ندبہ میں مانگو متا ترانا و نراک، کب آئے گا وہ وقت۔ اب یہ اکیلے کی زیارت نہیں ہے، اکیلے کی ملاقات نہیں ہے، یعنی مجمع میں آپ مانگ رہے ہیں امام کو متا ترانا و نراک، کب آئے گا وہ وقت کہ جب ہم اوپنلی آپ کو دیکھیں گے، آپ اوپنلی ہمیں دیکھیں گے۔ وقد نشرت اللواء النصر، اور آپ اپنے ہاتھ میں پرچم نصر نصرت پھیلا چکے ہوں گے، یعنی ظہور کا آغاز ہو چکا ہوگا، اور آپ لوگوں کے درمیان، ہم آپ کے ارد گرد ہوں گے، وانت تعم الملا آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کے ہاتھوں پر دنیا کے اوپر عدل و انصاف کا نفاذ ہو چکا ہوگا۔ یہ انسان کو، مومن کو، منتظر کو ترقی دی گئی ہے دعاؤں کے اندر۔ آؤ انفرادیت کی بات کرو، اس میں رک مت جاؤ، انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آؤ، اس ماحول کی بات کرو کہ جہاں امام عصر انسانیت کو فیض پہنچانے آئے۔ عزیزوں بس اس کے حوالے سے کچھ ذمہ داری ہیں جس کو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بھی انجام دینا ہے۔ عزیزوں آپ نے بہت حوصلے کے ساتھ سماعت فرمایا، شکر گزار ہوں۔ آج کی یہ شب، اس کے اندر تھوڑے سے مصائب اس طرح سے پڑھوں کہ امام عصر کی یتیمی کی رات ہے، زمانے کے امام کی یتیمی کی رات ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے دل بھی مغموم ہیں کیونکہ زمانے کے امام کا دل غمزدہ ہے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ جس چیز سے ائمہ کو تکلیف ہو اس سے ماننے والوں کو تکلیف ہونی چاہیے، جو ائمہ پر مشکل آئے ماننے والا اس سے محسوس کرے۔ اس لیے کہ ائمہ نے اپنی روایات میں بیان کیا جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پر اس کا اثر آتا ہے، تم پر مشکل آتی ہے ہم پر اثر آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے ملاقات کر کے جو بیمار تھا امام سے ملنے آیا، امام نے اس سے ملاقات کے بعد کہا تم بیمار تھے اثر مجھ تک آیا تھا۔ یعنی ایسا تعلق ہے ائمہ کا ہمارے ساتھ، ہم اس تعلق کو کاش کے اس طرح محسوس کر سکیں۔ بس عزیزو زمانے کے امام کی غربت کی رات ہے، زمانے کے امام کی یتیمی کی رات ہے۔ مراد ہے کہ جس میں امام زمانہ کے والد محترم اس دنیا سے اگلے دن جانے کی بات ہے۔ عزیزو وہ مرحلہ ہے کہ جب امام حسن عسکری کو زہر دے دیا گیا، ائمہ علیہ السلام کو یہ زہر دیا گیا، تلوار سے مارا گیا۔ بس آج کی رات ہے، تھوڑا سا مصائب اس طرح سے سن لیجیے۔ امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا، اس زہر کے نتیجے میں امام کے جسم کا پانی خشک ہونے لگا، خون خشک ہونے لگا۔ امام کا غلام موجود تھا عقید، امام نے غلام سے کہا عقید مجھے پانی کا پیالہ لا دے۔ عقید گیا، اس نے لا کر امام کو پانی کا پیالہ دیا۔ عزیزوں آخری رات ہے، تھوڑا سا زیادہ رو لیجیے گا، انشاءاللہ اگلے سال کا فرض ادا آپ کو نصیب ہو۔ عقید نے پانی کا پیالہ لا کر امام کو دیا. عقید کہتا ہے کہ امام کے ہاتھ کپ کپائے, میرے مولا پانی کو لبوں تک لے کے گئے, پانی کا پیالہ ہونٹوں سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا. امام حسن اے عسکری پانی نہیں پی سکے. میں تھوڑا سا پچھلے مسائل کے ساتھ لنک کرتا ہوا پڑھوں گا, تھوڑا سا زیادہ گریا ہو جائے, ہماری سعادت کا انتظام ہو جائے. بس عزیزوں یہاں پر میں امام حسن عسکری کو مخاطب کر کے کہوں, مولا ایک منظر اور ہے جہاں ایک مظلوم پانی پینا چاہتا ہے مگر پانی پی نہیں پاتا. وہ کون سا مظلوم ہے؟ جو اس راہ کربلا کا پہلا شہید ہے, جو کوفے کا غریب ہے, جس کو کوفے میں دروازہ کھول کر کوئی اپنے گھر میں لے جانے والا بھی نہیں تھا, جو اتنا غریب ہو گیا تھا کہ اس کو ایک خاتون نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی. اس کا جب آخری وقت آ گیا تھا, جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں پہنے کھڑا ہوا تھا, اس نے بھی پانی کا مطالبہ کیا تھا مسلم ابن عقیل نے. عزیز و پانی مسلم ابن عقیل کو لا کر دیا گیا. مسلم ابن عقیل نے انہی زنجیروں پہنے ہوئے ہاتھوں سے اپنے پیالے کو اٹھایا, اپنے ہونٹوں کے نزدیک لے کر آئے, ہونٹ کٹے ہوئے, ہونٹوں کا خون پانی میں گر گیا. مسلم پانی نہ پی سکے, دوبارہ پانی لایا گیا, مسلم پھر نہ پی سکے. عزیز و تین مرتبہ پیالے بدلے گئے, مسلم کے نصیب میں پانی نہ آیا. مسلم نے کہا شاید خدا کی مشیت یہی ہے, میں پیاسا اس دنیا سے جاؤں گا. میں کہوں گا مسلم یہ تو جس کا قاصد بن کر آیا ہے اس کی نیابت کا شاید حق یہی ہو وہ کربلا میں پیاسا مارا جائے گا. مسلم جتنے باوفا ہیں وہ پیاسے جائیں گے. مسلم علمدار کربلا نہر پر پہنچ جائیں گے, پانی کو ہاتھ میں لیں گے مگر لبوں تک لے کر نہیں جائیں گے, چونکہ ان کا مولا پیاسا رہ جائے گا. بس اجرکم اللہ. عزیز و امام حسن عسکری نے پانی لیا, پی نہ سکے. آواز دی عقید اس حجرے کے اندر میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اس بیٹے کو لے کر آ جاؤ, وہ بیٹا مجھے پانی پلائے گا. عقید کہتا ہے میں حجرے میں گیا, میں نے پردہ ہٹایا, دیکھا 5 سال کا بچہ حالت سجدہ میں پڑا ہوا ہے. میں نے آواز دی مولا آپ کے بابا آپ کو طلب کر رہے ہیں. عزیزوں یہاں پر امام زمانہ تشریف لے کر آ گئے, مولا امام حسن عسکری کے سرحانے بیٹھ گئے, اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیا. بس آپ نے یہاں تک سن لیا, میں دوبارہ کربلا کی طرف جاؤں گا. میں کہوں گا یہاں پر امام زمانہ کو بلایا گیا, امام حسن عسکری نے بلایا, اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا آ گیا, باپ کے سرحانے بیٹھا, تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیا. سلام ہو اس غربت حسین پر کہ جہاں حسین اپنے بیٹے کو بلا تو نہ سکے مگر اپنے بیٹے کے پاس خیمے میں خود چل کر چلے گئے. یہاں پر امام زمانہ کو بلایا ہے نا, کیوں؟ کیونکہ اسرار امامت حوالے کرنے ہیں, امامت کی ذمہ داری دینی ہے, بتانا ہے بیٹا اب تم زمانے کے امام ہو, میرے جانے کا وقت آ گیا. عزیزو یہ بھی ایک مرحلہ ہے, امامت کی ذمہ داریاں امام حسن عسکری نے انجام دے دی مگر وہاں حسین نے امامت کو کیسے سپرد کیا ہے. ارے بیٹے کے شانے کو پکڑ کر ہلایا, سید سجاد ذرا آنکھیں تو کھولو. سید سجاد نے آنکھیں کھولی, دیکھا بابا کے جسم سے خون بہ رہا ہے. سید سجاد تڑپ گئے, اینا امن العباس, اینا اخی علی اکبر. ارے بابا میرے چچا عباس کہاں ہے, میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ حسین نے تڑپ کر کہا, اے میرے لال بھگت تیرے سوا کوئی باقی نہ بچا. حضرت عباس نے کہا پھوپھی اما سہارا دیجئے, بیٹا کیا کرو گے؟ اپنے بابا کی غربت کا دفاع کروں گا. میرے مولا نے کہا سید سجاد یہ امتحان میں دے چکا, اس کے بعد تیرے امتحانوں کا آغاز ہے. اے سید سجاد تو نے جو امتحان دینے ہیں, ارے جس کوفہ میں بابا علی نے ساتھ آنے والے نمازیوں کو پلٹا دیا تھا, حسن آنے والوں کو پلٹا دو, میرا چہرہ زخمی ہے, زینب مجھے دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گی, زینب کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے گی. سید سجاد بیٹا تجھے زینب کو اسی کوفہ میں لے جانا ہوگا مگر زینب کے سر پہ ودا نہ ہوگی. اجر
مگر اللہ امامت کے فرائض انجام دیے امام حسن عسکری نے. عزیز عمر ہلا گیا, امام حسن عسکری کی روح خداوند عالم کی جانب پرواز کر گئی. اب میرا مولا 5 سال کا ہے, مگر عزیز و روایت میں تو یہی ملا, امام نے غسل دیا, کفن دیا, نماز جنازہ پڑھی. ارے ایک بیٹا ہے 5 سال کا, وہ ہر قسمت امام حسن عسکری, بیٹے نے غسل بھی دے دیا. دوبارہ وہ منظر یاد کر لیجئے, ایک بیٹا کربلا میں مقتل میں کھڑا ہے, زینب دیکھتی ہے گویا روح نکلنے والی ہے, خود کو سواری سے گراتی ہے. اے سید سجاد یہ کیسی کیفیت ہے؟ تڑپ کر یہی تو کہا تھا پھوپھی اماں وہ بیٹا کتنا مجبور ہے, باپ سامنے میں گور و کفن پڑا ہے. کجرک مل اللہ, امام کا جنازہ اٹھ گیا, تاریخ میں بیان ہوا. اس زمانے کے لوگوں نے ظاہری طور پر ہی صحیح امام کا احترام کیا. سامرا میں آوازیں گونجی, ابن الرضا مارے گئے, بازاروں کو بند کروا دیا گیا. بس آخری جملہ توسل مکمل ہو, بازاروں کو بند کروا دیا گیا. میں کہوں گا اے میرے مولا, وہ بھی میرے حسین کا نصیب تھا, آپ کا جنازہ اس غریب الغربا کیفیت میں اٹھ گیا, بازار بند ہو گئے, مگر اللہ نے قسمت حسین, ارے جس کو بعد قتل بھی سکون سے نہ رہنے دیا گیا, قتل حسین کے بعد آواز گونجی, اپنی گھوڑوں کی نالوں کو آمادہ کرو, حسین کی لاش بابا. ارے زینب آواز دیتی رہ گئی نانا, یہ آپ کا حسین.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بارِ لَا اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے مجالس کا جن مؤمنین کی جانب سے اہتمام کیا گیا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار تجھے رحمت کا واسطہ, تیری رحمت کا واسطہ, اس جاتے ہوئے ایام عزا کو ہماری زندگی کا آخری ایام عزا قرار مت دینا. اگلے سال بھی ہمیں اسپرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت توفیق عطا فرما, اور اگر یہ ہماری زندگی کے آخری مجالس ہیں تو خدایا ان مجالس میں جو آنسو ہم نے اخلاص سے بہائے, ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہمیں جناب سیدہ کے سامنے سرخرو فرما. پروردگار تجھے رحمت کا واسطہ, جہاں جہاں دنیا میں مجالس منعقد کی گئی ان مجالس کو منعقد کرنے والوں کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما, ان سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما. پروردگار جن مومنین نے ان مجالس میں شرکت کی, یہاں بیٹھے ہوئے جس طرح بھی سن رہے ہیں, ان میں جس کے گھر میں بھی کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما, ان کے گھر میں جو بھی بے اولاد شادی شدہ جوڑا ہے اس کو اولاد عطا فرما, ان کے گھر میں جو بھی بے روزگار ہے اسے بہترین روزگار عطا فرما. خدایا ان مجالس کے انعقاد کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت میں مزید اضافہ کر. پروردگار ان مجالس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم اس مجالس کے فرش کو اس طرح سے سمیٹیں کہ امام حسین کی یاد ہمارے دلوں سے ایک لمحہ بھی باہر نہ نکلے. پروردگار ان مجالس کا نتیجہ ہمیں عطا فرما کہ ہم امام حسین کے آخری وارث, آخری فرزند کے ساتھ مخلصانہ طور پر ان کے انتظار میں زندگی گزار سکیں. خدایا ہماری زندگیوں سے اس عمل کو لے لے کہ جس کے ذریعے سے زمانے کے امام کا دل دکھ سکتا ہو. پروردگار ہماری زندگی سے اس عمل کو لے لے جس کی وجہ سے زمانے کے امام کی آنکھوں میں کوئی آنسو آ سکتا ہو. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے قلب مبارک کو شاد کر سکیں. پروردگار تو رحمت کا واسطہ, تمام مجاہدین اسلام کو کامیابی نصرت عطا فرما, تمام مراجع اعظم رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما, اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعظیم کر